بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. بات چل رہی تھی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلے میں، اور معجزات میں بھی ہم اس جگہ پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں وہ حصہ، یعنی یہ عنوان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیب کی خبر دی ہو اور وہ صحیح طور پر وجود میں آ گئی ہو، جس کو ہم عنوان دے سکتے ہیں انباء الغیب، غیب کی خبریں. اور یہ بات بھی پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات، تو خیر معجزات بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن صرف غیب ہی کی خبروں کو شمار کریں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو پوری طرح شمار بھی نہیں کر سکتے، ہمارے احصاء اور شمار سے باہر ہیں. صرف مثال کے طور پر چند واقعات بتا رہا تھا، اور ان میں بھی چند میں بھی یہ وہ واقعات ہیں جو اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں قرآن میں اور احادیث میں سیاہ ستہ میں ہی مل جائیں گے، دور کی کتابوں میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال ایک مثال میں نے دی تھی، اور ایک مثال خلافت کے متعلق، اس کے علاوہ اس ایک مثال میں ہی کئی باتیں آ گئی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے بیان فرمائی، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح ہر چیز وجود میں آئی. اب صرف میں اشارات میں چند واقعات بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اس عنوان کو ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. یعنی مکمل کا مطلب کبھی یہ مکمل ہونے والا عنوان ہے ہی نہیں، لیکن جہاں تک ہم ظاہری طور پر بحث جہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور اشارات میں جتنی بات ہم واضح کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں اور زیادہ قوت پیدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے کمالات کا تذکرہ کرنا خود ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، متعلقین کے لیے، یہ سب خیر کا ذریعہ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کثرت سے ذکر کیا جائے اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی توجہات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ہماری جانب، یعنی ہمارے لیے، جس سے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب درود پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کی خدمت میں وہ درود پیش کیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ کرتے ہیں تو یہ تذکرہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، جس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور دعائیں بھی انشاءاللہ حاصل ہوتی رہیں گی. تو بہرحال ایک واقعہ ہمارا ہو گیا تھا. دوسرا واقعہ، اب وہی جیسے میں نے بتایا کہ ہم تھوڑا اختصار کے ساتھ اب آگے چلیں گے. دوسرا واقعہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ پیچھے خلافت کی بات چل رہی تھی تو اسی سلسلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے منبر پر تشریف لے گئے، منبر کے اوپر چڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، حالانکہ بچے ہیں ابھی، وہ بچے ہیں، فرمایا میرا یہ بیٹا، یعنی بیٹی کا بیٹا نواسا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے، میرے نواسے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح پیدا کرے گا. کہاں؟ کتنے زمانے بعد کی خبر تھی؟ 30 سال تقریباً، 30 سال سے زیادہ کا عرصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سردار ہوگا، اپنے وقت کا بڑا سمجھا جائے گا، لوگ اس کو بڑا مانیں گے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں، جب وہ 6 مہینے کا پچھلے ہفتے ذکر آیا تھا کہ 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، پھر انہوں نے 2 مسلمانوں کی جماعتوں کو ایک کرنے کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، اور معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرما دیا تھا۔ گویا کہ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو جوڑ دیں گے، ان میں صلح پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام تھا، ان کے سامنے کیا تھی؟ دنیا تو تھی نہیں۔ جب خلیفہ بنے بھی تھے تو اللہ کی رضا کے لیے بنے تھے کہ مسلمانوں کو ایک، مسلمانوں کے اس میں خیر خواہی سمجھی تھی، اور مسلمانوں کی یعنی ضرورت بھی تھی اس وقت کے لحاظ سے۔ پھر جب صلح بھی کی تو اسی لیے کی، ان کے لیے کیا منصب، ان کے لیے کیا مقام۔ یہ چیزیں تو ان حضرات سے بڑی سیکھنے کی ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے دنیا، دنیا کے منصب وغیرہ کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ جب ایک چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑھ کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خلافت سے دستبرداری اختیار کی، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی اولاد آگے جا کر قرب قیامت جو سب سے بڑا حاکم ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں، ظاہر ہے ان کا تو مقام بہت بہت بلند ہے، لیکن ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کا بہت ایک حاکم عدل ہوگا، جس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں انصاف قائم کریں گے، ظلم ختم فرمائیں گے، مسلمانوں میں عام امن اور سکون قائم فرمائیں گے، حضرت مہدی، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ہوں گے۔ کہاں انہوں نے ایثار کیا تھا کہ اپنا منصب میں چھوڑتا ہوں خلافت کا، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کی نسل کی نسل میں آگے جا کر ان کی اولاد میں حضرت مہدی مقرر فرمائے کہ یہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے خلافت چھوڑ دی، آخری زمانے میں خلافت آخر تمہارے ہی اولاد میں آنے والی ہے، جو کہ حضرت مہدی، جن کا نام محمد ہوگا، لیکن حضرت مہدی کے نام سے وہ امت میں اور مسلمانوں میں معروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی کئی خبریں بیان فرمائی ہیں، وہ بھی ظاہر انباء الغیب میں آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک ان کا وجود نہیں ہوا ہے، اس لیے میں ان، یعنی حضرت مہدی کے واقعات کو آج کے اس تذکرے میں بیان نہیں کروں گا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا واقعہ، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ واقعہ بڑا مفصل ہے، تمام تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے ہیں، عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اور امیہ بن خلف کے مہمان بنے۔ امیہ بن خلف سے پرانے تعلقات تھے، اگرچہ سعد ابن معاذ مسلمان ہو گئے ہیں، امیہ بن خلف تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں، تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ امیہ بن خلف سے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں مکہ، تو طواف کرنا چاہ رہا ہوں، طواف بھی کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ، امیہ بن خلف نے کہا کہ اس وقت عام اوقات میں تو مناسب نہیں ہے، تم کھلے عام طواف کرو گے، کوئی تمہیں خامخواہ پریشان کرے گا، تو ایسا کرتے ہیں ذرا سکون کا وقت ہو جائے، اس وقت ہم چلیں گے۔ سکون کا وقت ہوا تو یہ دونوں گئے، سعد ابن معاذ اور امیہ بن خلف۔ سعد ابن معاذ طواف کرنے لگے، ابو جہل نے دیکھ لیا، اچھا یہ کون طواف کر رہا ہے، اچھا یہ وہی جنہوں نے ہمارے لوگوں کو، ہمارے مخالفین کو پناہ دے رکھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین، گویا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے مخالفین ہیں، یہ کیسے کھلے عام طواف کر سکتے ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں رہا ہے۔ بہرحال آپس میں کچھ سخت کلامی ہوئی، تو امیہ بن خلف نے کہا کہ دیکھو یہ یہاں کے بڑے ہیں، ابو جہل جو ہیں یہاں کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سخت انداز میں کلام نہ کرو، یہ یہاں کے بڑے ہیں، محترم شخص ہیں۔ آخر امیہ بن خلف سے بھی ذرا ناراضگی ہوئی، کہا کہ مجھے تمہارے امن کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھے امن تو دیا ہوا ہے لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت، یہ بھی صحیح روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، انی سمعت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ قاتلک، میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے، امیہ بن خلف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں گے۔ تو امیہ بن خلف فوراً سوچ میں پڑ گیا، فوراً ہی سوال کیا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے، ایایا مجھے قتل کے بارے میں کہا؟ تو سعد بن معاذ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو امیہ نے کہا کہ واللہ ما یکذب محمدا اذا حدث، واللہ ما یکذب محمدا اذا حدث، محمد اذا حدث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں تو واللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ایک کافر سخت مخالف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کیا وجہ ہے؟ کہ ان کی دعوی نبوت کو نہیں مانتے، توحید کی دعوت کو نہیں مانتے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سلب کر لی گئی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے جب کوئی بات کہتے ہیں، کتنا یقین تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ خیر، واقعہ تو پھر کیا ہوا، یہ امیہ بن خلف گھر گیا، گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا کہ واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، وہی بات کہ محمد جب کوئی بات کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے بہت کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا اور سچی کہا ہے۔ خیر، اس نے بات یاد رکھی امیہ بن خلف نے۔ غزوہ بدر کا موقع آیا، امیہ بن خلف پیچھے ہٹ رہا تھا کہ نہیں مجھے تو نہیں جانا، لوگوں نے تانا دیا کہ تم قوم کے بڑے ہو، پیچھے رہو گے تو اور کون جائے گا، تمہیں تو جانا پڑے گا، آگے آگے رہنا پڑے گا۔ آخر وہ بہت کوشش کرتا رہا تو ابو جہل نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو چلے جاؤ، پھر کہیں تھوڑا سا شامل ہو کے پھر واپس آ جانا۔ کیوں پیچھے ہٹ رہا تھا؟ اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ میں قتل کروں گا تو قتل کریں گے، اور بدر کا ظاہر جنگ ہو رہی ہے، اس موقع پر تو زیادہ مناسب موقع ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نہ جاؤں کہ قتل ہو جاؤں، قتل تو ہونے ہی والا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی ہوں گا، جتنی تاخیر ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ خیر، وہی بدر کا موقع آیا، ہار کے خوف سے چلا تو گیا اور ارادہ یہی تھا کہ پیچھے آ جاؤں گا، جلد واپس آ جاؤں گا، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں تھا اور وہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا اسے مارا، بس خراش لگی تھی اور اسی خراش کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ وہ قتل کریں گے امیہ بن خلف کو، اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، حالانکہ ہلکی سی خراش تھی، لیکن بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو فرمانا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھا دیا۔ تین واقعات ہو گئے، یہ سب صحیح روایات۔ چوتھا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس زمانے میں دو سپر پاور قیصر اور کسرا، روم اور فارس، روم کا بڑا قیصر اور فارس کا بڑا کسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو قیصر اور کسرا ختم ہونے والے ہیں، اور جب وہ ہلاک ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے، ان کے بعد کوئی قیصر کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ کہاں سے معلوم ہوا؟ لیکن یہی ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ ان کے اموال تمہارے مال غنیمت بنیں گے، قیصر اور کسرا کے پاس جو اموال ہیں وہ تمہیں مال غنیمت کے طور پر ملنے والے ہیں۔ یہ سب باتوں کی خبر آپ نے دی تھی، آپ نے فرمایا اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ واذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم قیصر و کسرا کے خزانوں کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرو گے، مال غنیمت بنے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ علاقے فتح ہوئے۔ پانچواں واقعہ، جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دیکھو فلانے فلانے لوگ مقتول ہوں گے کل کی جنگ میں، آج جنگ نہیں ہوئی کل ہونے والی ہے، کل کی جنگ میں فلانے فلانے لوگ مقتول ہوں گے، اور فلانا جب قتل ہوگا تو اس جگہ گرے گا، ہذا مصرع فلان ہذا مصرع فلان، اشارہ کر کے فرما دیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام لیا اور جس جگہ اشارہ فرمایا، ہم نے دیکھا کہ وہ شخص اسی جگہ قتل ہو کر گرا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پانچ واقعے ہو گئے۔ چھٹا واقعہ، غزوہ احزاب، بہت بڑا واقعہ، سن 5 ہجری میں پیش آیا، اکثر کی رائے کے لحاظ سے، بعضوں نے اور بھی تاریخیں بیان کیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر، سن 3 ہجری میں غزوہ احد، اور اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب۔ جب تمام کفار مجتمع ہو گئے تھے، مختلف جماعتیں ایک ساتھ مل گئی تھی، اسی لیے احزاب کہتے ہیں، حزب جماعت اور احزاب جماعتیں، مدینہ کے اطراف میں رہنے والے جو غیر مسلم تھے، مکہ مکرمہ والے، اور اسی طرح انہوں نے دوسروں کو، قبیلہ غطفان وغیرہ کے لوگوں کو اور مختلف علاقے کے لوگوں کو جمع کیا تھا، ہم سب مل کے مدینہ پہ حملہ کر کے ان مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ واقعہ تو بڑا مفصل ہے، وہ واقعہ خود کئی واقعات پر مشتمل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو میں مغیبات کی چونکہ بات بتا رہا تھا، اس لیے واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ کسی کو دیکھنا ہو تو واقعی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ دیکھے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس وقت بڑا عجیب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کا امتحان لیا گیا، اور مسلمان ایسے مضبوط تھے کہ وہ تو فرماتے تھے، اچھا یہ کیا ہے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، یہ ہماری آزمائش، ہمارا امتحان، ہر طرف سے کفار کا ہمارے خلاف جمع ہو جانا، یہ تو ہمیں پہلے سے، ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہیں، ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله، اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ہم سے وعدہ ہی کیا تھا کہ امتحان ہوگا تمہارا، اللہ تمہاری سچائی کا امتحان لے گا، وصدق اللہ ورسوله۔ تو بہرحال مسلمان جو پکے صحابہ تھے وہ تو بہرحال بہت مضبوط رہے، منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا تھا۔ خیر، وہ واقعہ بڑا خود عجیب واقعہ ہے، اور اس کے ضمن میں کئی واقعات پیش آئے تھے، لیکن جب فتح حاصل ہو گئی، کفار چلے گئے، تو ان کے جانے کے بعد، یعنی اپنی شکست کھا کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا تھا، ہوا تیز آندھی چلی تھی، جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس جاءت کم جنودن، ہر طرف سے لشکر تمہارے پاس آ گئے تھے، فارسلنا علیہم ریحاً وجنوداً لم تروها، ہم نے ان پر ہوا بھی بھیجی، تیز ہوا آندھی، اور ایسے لشکر فرشتوں کے بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ خیر، جب یہ لوگ شکست کھا کے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بھی جو میں آگے بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، اب آئندہ ہم ان کے خلاف جنگ کرنے جائیں گے، وہ ہمارے خلاف جنگ کرنے نہیں آ سکیں گے، راستہ بند ہو چکا ہے اب ان کا، اب آئندہ کبھی ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہاں آئیں، ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، نحن نسیر الیہم، ہم چل کے ان کے پاس جائیں گے آئندہ۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد کبھی بھی سیرت، تاریخ، تمام کتابیں انسان دیکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی وہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہوں، اس کے بعد کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں، اس کے بعد جنگ ہوئی، غزوہ احزاب کے بعد اور جنگیں ہوئی تھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے رکاوٹ ڈالی تھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ کبھی مدینہ پر حملہ کرنے نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد خیبر فتح ہوا، مسلمان آگے بڑھے تھے، مکہ فتح ہوا، مسلمان آگے بڑھے تھے، جنگ کے بغیر فتح کیا گیا، لیکن بہرحال جنگ کی صورتحال پیش آ گئی تھی، اور مسلمان آگے بڑھے تھے وہ انہوں نے آ کر مدینہ پر حملہ نہیں کیا تھا. چھ واقعات ہو گئے. ساتواں واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور حبشہ میں وہاں کا جو حاکم تھا نجاشی, بعض لوگ ان کو غلطی سے نجاشی کہہ دیتے ہیں, نجاشی بغیر تشدید کے, نجاشی, حبشہ کے حاکم کو نجاشی کہا جاتا تھا. یہ مسلمان تھے, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت سے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور دین عیسوی پر تو تھے, عیسائیت کو تو مانتے ہی تھے. اور ان کے سامنے جب یہ تعلیمات رکھی کہ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ بتاتا ہے اور مسلمانوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ سب باتیں قرآن کی آیات وغیرہ ان کے سامنے جب بیان کی گئیں تو مسلمان ہو گئے تھے. نجاشی حبشہ میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اطلاع دے دی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے, چلو ہم ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. مدینہ منورہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے, گویا کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. مسئلہ اپنی جگہ پر کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے نہیں ہے, یہ بڑوں کی بات ہے, ائمہ کا اختلاف قدیم زمانے سے رہا ہے. لیکن ہاں, ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے یہ اس طرح پردے ہٹا دیے جائیں اور کسی اور ملک میں جنازہ رکھا ہوا ہے اور سامنے اس کو نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے درمیان کے حجابات ہٹا دیے اور اس کو ایسا نظر آ رہا ہے گویا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, تو ہاں اس کے لیے ہم کہیں گے کہ وہ پڑھ لے, الگ بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر تو نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے. دوسرے مواقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جہاں شہید ہوئے تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خاص خاص لوگ دور دور کی جنگوں میں شہید ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی, صحیح روایتوں میں یہ ایک واقعہ ملتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی انتقال کی خبر اور پھر نماز جنازہ پڑھائی تھی. سات واقعے ہو گئے. نمبر آٹھ, یہ وہ واقعات جو ہوئے اور بالکل صحیح صحیح بعد میں معلوم ہو گیا کہ اسی طرح ہوا ہے, آپ نے اطلاع بھی دی اور بالکل اس کا وجود ہونا بھی معلوم ہو گیا, ورنہ آئندہ ہونے والے علامات قیامت وغیرہ وہ تو بے شمار واقعات ہیں. آٹھواں واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض, مرض وفات, بیماری کی شدت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ فرمایا آہستہ سے, اور کوئی سن نہیں سکا, انہوں نے ہی سنا, تو وہ رونے لگیں. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات فرمائی تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی, مسکرانے لگیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, وفات کے بعد میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, پہلی مرتبہ ایک بات کہی تو آپ رونے لگیں, اس کے بعد پھر آپ کے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار آ گئے تھے, یہ کیا بات تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ کے حیات میں تو یہ راز تھا, آپ کے وفات کے بعد پھر بتانے میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ پہلی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج میرا انتقال ہونے والا ہے. ظاہر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو صدمہ ہونا چاہیے تھا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, یہ ایک عام والد کی طرح والد نہیں تھے. جب اور صحابہ کو اتنا بڑا صدمہ ہوا تھا جس کا ہم پوری طرح تصور نہیں کر سکتے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیا گزری ہوگی ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی کہ آج میرا انتقال ہوگا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں۔ اس کے بعد دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم ہی ہو جو مجھ سے آ کر ملو گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ذرا مطمئن ہو گئیں کہ چلو مجھے بھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ ان حضرات کی شان تھی کہ دنیا سے جلدی جانے پر خوشی کے آثار آ گئے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو مجھے بھی دنیا میں زیادہ نہیں رہنا، یعنی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری فلانی چیز کا کیا ہوگا۔ ان کو تو خوشی ہو گئی کہ چلو دنیا میں زیادہ نہیں رہنا پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے انتقال کرنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت سخت ایک بوجھ تھا اور تقریباً 6 ماہ حیات رہی تھی۔ شعر بھی ان کا بڑا مشہور ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر وہ مصیبتیں وہ تکلیفیں آ پڑی ہیں کہ صبت علی مصائب لو انہا، کہ اگر اس قسم کی تکلیفیں دنوں پر پڑ جائیں تو وہ دن بھی اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکیں اور اس میں ظلمت آ جائے، اندھیرا آ جائے، رات بن جائے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا اسی طرح یہ خبر بھی پوری ہوئی۔ نواں واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے، آپ کے جو اخیری مرض تھا اس میں ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کہ ہم میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون ملے گی، یعنی کون انتقال کرے گی کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ مل جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں نام تو نہیں فرمایا اور اشارتاً فرمایا کہ اطول کن یدن، جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے۔ اب ازواج مطہرات اس کا پوری طرح مفہوم سمجھ نہیں سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیب کی خبر کے طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہو۔ ہاتھ زیادہ لمبا ہونا، اس وقت تو ازواج مطہرات یہ سمجھی تھیں کہ مقصد یہ ہوگا کہ ظاہر میں جس کا ہاتھ زیادہ لمبا، لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ لمبا ہونا یہ کنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سخی زیادہ ہے، اور واقعتاً زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں سب سے بڑھ کر تھیں۔ ان کا سب سے پہلے انتقال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے ملنے والی ازواج مطہرات میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ دسواں واقعہ، بس 10 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ دسواں واقعہ، یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، واقعہ کئی روایتوں میں، کئی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا احدثکما بعشق الناس، کیا میں تمہیں بتاؤں، تم دونوں کو بتاؤں کہ بدترین شخص کون ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیمر ثمود الذی عقر الناقہ، ایک تو قدیم زمانے میں گزرا ہے قوم ثمود والا آدمی جس نے اونٹنی کو مارا تھا، اونٹنی کو مارنے والا یہ سالف بن قدار، جس کا نام معروف ہے قدار بن سالف، اذن باعث اشقاہا، قرآن کریم نے بھی کہہ دیا اذن باعث اشقاہا، تو اشقا سب سے بڑا بدبخت شخص تھا قدار بن سالف۔ تو ایک تو قدیم زمانے میں گزرنے والا قدار بن سالف جو تھا، وہ تھا جو جس نے صالح علیہ الصلات والسلام کے معجزے کے طور پر ظاہر ہونے والی اونٹنی کو مارا تھا اور قتل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، ایک تو وہ، اور دوسرا والذی یضربک یا علی علی ہادہ حتی یبل منہا ہادہ، لے علی دوسرا اشقیٰ شخص وہ ہوگا، سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہوگا، اے علی، جو تجھے یہاں مارے گا، یعنی سر پہ، جو تیرے سر پہ، سر پہ اشارہ فرما کر فرمایا کہ جو تیرے سر پہ مارے گا، یہاں تک کہ اس سے تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی. یہ آپ نے فرمایا تھا. مارے گا کوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، اور مارے گا بھی کس طرح؟ سر پہ مارے گا، سر سے خون نکلے گا، داڑھی تر ہو جائے گی. بالکل اسی طرح واقعہ پیش آیا 41 ہجری میں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یہ چند مثالیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور بالکل ہو بہو اسی طرح وہ چیز وجود میں آ گئی. یہ ظاہر ہے، جیسے میں نے کئی بار بتایا، کہ صرف مثالیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چند واقعات ہی ہیں جو غیب کی خبر آپ نے بیان فرمائی تھیں اور ہو گئیں، وجود میں آ گئیں. کئی واقعات ہیں. یہ 10 مثال کے طور پر بیان کر دیے. اس کے بعد دوسرا عنوان ہم لیتے ہیں، یہ غیب کی خبروں کے متعلق تھا. دوسرا عنوان ہم لیتے ہیں، برکت کے واقعات. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کھانے میں، پانی میں، کسی چیز میں برکت ڈال دی ہو، اس کے چند واقعات مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں، صرف اشارات میں، جیسے میں نے بتایا تھا. ایک واقعہ تو سیرت کی کتابوں میں بہت معروف ہے اور بہت سو نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے. مدینہ منورہ سے نکلنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. پھر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرنا، وہاں پر من جانب اللہ ہر طرح کی سہولتوں کا مہیا ہو جانا، یہ تمام واقعات بڑے عجیب ہیں. ایک ایک چیز بڑی عجیب ہے. پھر غار ثور، وہاں تک مشرکین پہنچ گئے تھے تلاش میں، اور وہاں پر اس کے دروازے کے پاس مکڑی کا جالہ بنا دینا، یہ تمام واقعات اپنی جگہ عجیب عجیب واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر آگے تشریف لے گئے. مدینہ منورہ کے راستے پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک خیمہ تھا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا. ابو معبد، ام معبد وہاں رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اچھا کوئی بوڑھی عورت ہے خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، چلو معلوم کرتے ہیں ان کے پاس کچھ اگر کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو تو ہم کچھ خرید لیتے ہیں. ان کے پاس گئے، پوچھا کہ کچھ ہے کھانے پینے کا، ہم کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں. ام معبد نے کہا کہ کچھ ہوتا تو میں ضرور پیش کر دیتی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کی ایک جانب ایک بکری تھی. آپ نے فرمایا یہ بکری ہے، ہم اس کا دودھ استعمال کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ بکری بہت کمزور ہے، دبلی ہے، اس میں دودھ وغیرہ بھی نہیں آتا، بلکہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ عام جانوروں کے ساتھ جنگل میں چرنے کے لیے جا سکے، اسی لیے تو یہاں کھڑی ہے. بالکل یہ قابل ہی نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں، دودھ کہاں دے گی؟ اور باقی جانور تو چرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ اگر رات تک ٹھہریں گے تو آپ کو مل جائے گا، انتظام ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں تو آگے جانا ہے، اجازت ہو تو ہم اسی بکری کا دودھ استعمال کر لیں. ام معبد نے کہا کہ آپ کو پوری اجازت ہے، لیکن اس کا دودھ ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا تو اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا. ایک بڑا برتن جس سے کئی آدمی دودھ پی سکتے ہوں، کئی آدمی سیراب ہو سکتے ہوں، ایک بڑا برتن اس سے بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ام معبد ہی کو پلایا کہ لو پہلے تم پیو. انہوں نے پیا، اتنا پیا کہ وہ سیراب ہو گئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیا، رہبر ساتھ تھے تو ان حضرات نے پیا. اس کے بعد پھر دوبارہ پیالہ بھرا اور وہ پورا پیالہ پھر بھر گیا. جو بکری کبھی دودھ نہیں دیتی، اس بکری سے اتنا دودھ نکلا جو کئی بکریوں کے دودھ کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ. خیر، دوسری مرتبہ پھر بڑا پیالہ تھا، اسے بھر لیا اور بھر کر ام بابت کے پاس چھوڑ دیا، تمہارے لیے. شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، ہجرت کا سفر تھا. شام کو ابو معبد گھر تشریف لائے تو دیکھا دودھ کہاں سے دودھ آیا، تو ام معبد نے بتایا کہ کوئی بڑے مبارک شخص آئے تھے، بابرکت شخص تھے، انہوں نے بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھا، اتنی برکت ہوئی، اتنا زیادہ دودھ نکلا. تو ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ تو وہی ہوں گے. اچھا پورا نقشہ بیان کرو کہ کس طرح کے لگتے تھے، ایسے ایسے لگتے تھے. انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، ان کو اندازہ تھا کہ ایک نبی آخر الزمان یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے جائیں گے. بعض نے تو یہ فرمایا کہ اسی انتظار میں انہوں نے یہاں خیمہ بنایا تھا کہ یہ ہجرت کا راستہ ہوگا، اتنا تک ان کو معلوم تھا. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان کہ جو انتظار میں بیٹھے تھے وہی اس وقت موجود نہیں تھے، مکان وہی، خیمہ وہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اس وقت نہیں ہو سکی. جب حلیہ بیان کیا کہ اس حلیے کے شخص تھے، اس طرح ہوا، فرمایا اچھا یہ تو وہی ہیں، یہ تو وہی نبی ہیں جن کا انتظار تھا، چلو چلو ہم مدینہ چلتے ہیں. پیچھے پیچھے گئے مدینہ منورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تھے، یہ بعد میں مدینہ منورہ پہنچے اور جا کر اسلام قبول کر لیا تھا. ابو معبد، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسلمان ہو گئے تھے. ایک واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ، غزوہ خندق کا موقع، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو بھوک کی شدت کا احساس ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، اب ہم تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، اتنے انعامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں کہ ہماری کوئی ایک چیز اگر چھوٹ جائے، پیاس لگی ہے، پانی بھی ٹھنڈا چاہیے، اکثر کو عادت ہوتی ہے ٹھنڈا پانی، اگر ٹھنڈا نہیں ملا تو پیاس نہیں بجھتی. بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، پانی سے بھی گزارا نہیں ہوتا، ہمیں تو جوس چاہیے. بعضوں کو مختلف چیزیں پینے کی عادت ہوتی ہے، وہ چاہیے. اور کسی کو چائے کی عادت ہے، کسی کو کسی چیز کی عادت ہے، کسی کو کافی کی عادت ہے، یہ چاہیے. کھانا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، وہ چیز نہیں ملی تو نہیں، آج ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھے فلانی چیز کی ضرورت ہے، سر پھر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے چائے نہیں ملی. یہ ہماری عادتوں کا معاملہ ہے. اور عجیب عجیب عادتیں ہوتی ہیں لوگوں کو، کسی کو تمباکو کی عادت ہے، کسی کو پان کی عادت ہے. یہاں پر تو کھانے کا معاملہ تھا. عجیب ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں تلاش کرتے ہیں کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. کہاں کھانا سنت، وہاں تو نہ کھانا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کھانا سنت ہے، نہ کھا کر دکھائے کوئی. میٹھا کھانا ہے تو پہلے کھائیں یا بعد میں کھائیں، جو مل گیا، جو سامنے آ گیا، کھا لیا کرتے تھے. وہاں کھانے کا کوئی دستور اور کوئی تکلف نہیں ہوا کرتا تھا. خیر، جابر رضی اللہ، تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بھوک کی جب شدت ہوتی تھی تو ظاہر ہے بھوک کی شدت ایک دن، دو دن، کئی دنوں تک جب کھانا نہیں ملا تو پیٹ اندر چلا جاتا تھا. اور اس حالت میں اندیشہ یہ ہوتا تھا کہ اگر زیادہ بھوک کی شدت ہوئی، اور ظاہر کمزوری، ہم تو کوئی کام نہ کر سکے، ان کا کوئی کام نہیں رکتا تھا. اس بھوک کی شدت میں ان کا کوئی کام نہیں رکتا تھا. وہ یہ کرتے تھے کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دکھایا کہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اونچا کیا اور دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ پتھروں کے باندھنے سے ہوتا یہ تھا کہ ذرا سہارا مل جاتا تھا کہ انسان کی کمر سیدھی رہ سکے، ورنہ پیٹ اندر ہونے کی وجہ سے کبھی کمر کے جھک جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا. اور بھوک کے احساس میں، جو احساس کی جو شدت ہوتی تھی پتھر باندھنے کی وجہ سے، اس میں ذرا تخفیف ہو جاتی تھی. ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بھوک کی شدت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ تھی بھی۔ گھر گئے، گھر تشریف لے گئے، دیکھا کچھ ہے کھانے کو، کھانے کا تو کچھ بھی نہیں، بہت مختصر سا تھوڑا سا آٹا تھا، تھوڑا سا جو تھا، بعض روایتوں میں صرف جو کا ذکر ملتا ہے، بعض روایتوں میں ایک چھوٹی سی بکری کے بچے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیوی سے کہا کہ چلو تم کھانے کی تیاری شروع کرو اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چپکے سے، آہستہ سے، کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، چند ساتھی آپ ساتھ آ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے، خندق والوں، جابر نے دعوت کی ہے، چلو۔ یہ پریشان ہو گئے، اتنے سارے لوگوں کو میں کیسے کھلاؤں گا؟ لیکن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا، تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور کھانا بچ گیا، اتنے اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت عطا فرمائی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ خندق کھودتے وقت جو محنت کی گئی تھی، اس وقت جو بھوک کی شدت تھی، اور ایسی حالت میں کھانا بھی پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، بہرحال جس نے جتنا بھی کھایا، سب نے کھایا اور اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا تھا۔ دو واقعہ ہو گیا۔ تیسرا واقعہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کھانا مانگنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا تھوڑا سا، تھوڑی مقدار ان کو دے دی۔ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ ان میں سے کھاتے رہتے تھے، وہ بھی، ان کی بیوی بھی، مہمان گھر پہ آتے ان کو بھی کھلاتے، نکالتے رہتے، کھاتے رہتے، کبھی گنا نہیں کتنا ہے، وزن نہیں کیا کتنا ہے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، اندر دیکھیں تو صحیح، پتہ نہیں ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ابھی سے ہم دیکھ لیں کتنا ہے۔ انہوں نے اس کو کیل کر لیا، اس زمانے میں ان چیزوں کو کیل کرتے تھے، پیمانے میں، جیسے ہمارے یہاں یہ کیلن وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ناپا جاتا ہے، ایک تو وزن ہوتا ہے، ایک کیل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو کیل کر کے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو لم تکل ہو، اگر تم کیل نہ کرتے، اگر اس کو ناپتے نہیں، پیمانے میں اس کو ڈال کر اندازہ نہ کرتے کہ کتنا ہے، تو کھاتے رہتے، ہمیشہ تم اس میں سے کھاتے رہتے اور یہ تمہارے ساتھ باقی رہتا، لیکن اب تم نے جب کیل کر لیا، اس کی برکت ختم ہو گئی۔ پانچواں واقعہ، چوتھا واقعہ، تین ہو گئے، چوتھا واقعہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انہوں نے ارادہ کیا، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، یہ مختلف، اس کے بھی واقعات مختلف ہیں، بظاہر یہاں پر جو واقعہ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی والدہ نے، انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، انہوں نے کھانا تیار کیا، تھوڑی سی روٹیاں تیار کیں اور یہ کہا کہ جاؤ یہ چھپا کر لے جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے دینا کہ الگ سے کھا لیں، سب پورے مجمع میں کھائیں گے، تقسیم ہوگا تو ایک ایک لقمہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہوا دیکھا، ہاں ابو طلحہ نے بھیجا ہے، جی ہاں، کھانے کے لیے، جی، سب کو کہا چلو۔ اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ فرماتے، وہ کچھ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ دو تین لوگوں کا ہی کھانا ہے، زیادہ لوگوں کا نہیں ہے، صرف دو تین لوگوں جتنا کھانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہلے ہی بلا لیا۔ اب یہ کیا کرتے، آگے بڑھے، جلدی جلدی جا کر بتایا۔ ان حضرات کا بڑا اعتماد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر یہ حکم آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی، اطمینان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ 70-80 صحابہ کا مجمع تھا، تمام نے پیٹ بھر کے کھایا اور کھانا بچ گیا۔ پانچواں واقعہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر، یا کوئی اور موقع تھا، حدیبیہ، بظاہر صلح حدیبیہ کے موقع ہی تھا، حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کنویں کے پاس پہنچے صحابہ، چھوٹا سا کنواں تھا، وہاں پر پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اچھا، صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے، کنویں میں پانی ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا جو پانی تھا اس سے وضو فرمایا، وضو کے بعد یا تو وضو کا بچا ہوا پانی یا بظاہر مستعمل پانی اس کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اندر سے پانی ابلنے لگا، کنویں کے نیچے سے پانی جوش مارنے لگا، پورا لشکر جو وہاں موجود تھا 1500 کے قریب مجمع تھا، سب نے پانی پیا، جانوروں کو سیراب کیا، پانی اس میں بھرا ہوا تھا۔ چھٹا واقعہ، ایک اور موقع ہوا تھا حدیبیہ ہی کے موقع پر، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، لوگوں کو سخت پیاس کی حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کے سامنے جو پانی کے برتن ہیں، یہ جو پیالا ہے بس یہی پانی ہے اور تو کہیں پانی ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، یہی پیالہ میرے سامنے رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا، اتنا برتن اتنا چھوٹا تھا پیالہ کہ آپ کا ہاتھ اس میں، آپ نے کھول کے جب رکھا تو ہاتھ اس میں پوری طرح رہ نہیں سک رہا تھا، اتنا چھوٹا سا برتن تھا، یعنی انگلیاں کھولیں تو اس میں پورا ہاتھ نہ رہے، اتنا چھوٹا برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، اب تک کے جو واقعات تھے، کھانے میں برکت ہو گئی یا کنویں میں پانی نیچے سے نکلنے لگا، یہ واقعہ بڑا عجیب ہے اپنی حیثیت، اس حیثیت کے لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا۔ اور وہی جیسے میں نے بتایا، 1500 کا مجمع تھا تقریباً، 1500، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 1500 کا مجمع تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، چشمے گویا کہ جیسے پانی کے چشمہ بہتا ہے اس طرح چشمے کی شکل میں پانی نکلنے لگا، تمام لوگوں نے سیراب ہو پانی استعمال کیا، پانی پینا تھا پی لیا اور پانی اسی طرح نکل رہا تھا، سب سیراب ہو گئے، سب کو کافی ہو گیا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ ملا تھا اور واقعی ملا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہ گزشتہ انبیاء کو جو واقعات دیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقابلے میں جو دیا تھا، بہت بڑھ کر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا ہوا تھا، بڑا عجیب تھا کہ لاٹھی ماری اور 12 چشمے جاری ہو گئے، لیکن اسی پتھر اور چٹان سے، وہی چٹان، اور چٹان سے پانی نکلنا تو دنیا میں ویسے بھی ایک فطری چیز ہے، لیکن ہاں وہاں معجزے کے طور پر ہوا تھا، لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا، یہ تو بڑا عجیب واقعہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لحاظ سے پتھروں سے نہیں بلکہ، یعنی چٹان سے نہیں بلکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما کر اس معجزے سے بڑھ کر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرما دیا۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے کے کئی واقعات ہیں، یہ تو ایک میں نے مثال کے طور پر بیان کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت صحاحی کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت بھوک لگی تھی، کہیں سے ایک پیالہ دودھ کا آ گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اصحاب صفہ میں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب، یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، جب خیبر فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں میں عام یعنی مال کی کثرت ہو چکی تھی اور فتوحات آ چکی تھی، مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وہی تنگی کی، آپ کے مقربین کی حالت وہی تنگی کی تھی، اس لیے کہ اپنے پاس کچھ رکھنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ جاؤ تمام صفہ والوں کو بلا لو۔ صفہ والے کتنے تھے؟ 70-80 افراد تھے، 70-80 افراد ہیں، کیا بلا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ ظاہر ہے میں سب کو بلاؤں گا اور جو پلاتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے، ادب یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں گے سب کو پلاؤ، اب میں سب کو پلاؤں گا اور مجھے، میرے لیے بچے گا تو کیا بچے گا، ایک گھونٹ آدھا گھونٹ بچے گا اور کیا بچے گا، دل میں یہی سوچ رہا تھا۔ سب کو بلایا، 70-80 افراد تھے، تمام نے پیا، ایک نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، تمام نے پیا، سیر ہو کر پیا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اب تو بس میں اور تم ہی بچ گئے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب تم پیو. فرماتے ہیں میں نے پیا تاکہ میں سیر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں رک گیا ہوں, مجھ سے پھر فرمایا پھر پیو اور پیو. میں نے دوسری مرتبہ پھر پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر, پھر میں رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو. تیسری مرتبہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اور پیا. اس پیالے میں دودھ کم ہی نہیں ہو رہا تھا اور ہم پیتے جا رہے تھے. تین مرتبہ پینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور. میں نے کہا, میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو بالکل گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا, مسکرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں اس میں سے پی لیا. یہ بھی چند واقعات تھے برکت کے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عنوان اتنا طویل ہے کہ اس کا کوئی انتہا اور اس کا کوئی سرا نہیں آ رہا, لیکن بہرحال اب ہم جب یہاں تک پہنچے ہیں تو آئندہ ہفتے ایک اور انشاءاللہ اس موضوع پر بات کر لیں گے. چند عنوانات اور باقی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے بارے میں, اسی طرح بعض واقعات شفا امراض کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بیماروں کو شفا ہوئی اس بارے میں, اور اسی طرح بعض واقعات جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معروف ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق, تو اس عنوان پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے تاکہ یہ عنوان معجزات کا کوئی ادھورا بالکل نہ رہ جائے. تو بہرحال ان عنوانات پہ بات کر کے آئندہ ہفتے بات کر کے پھر انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کریں گے. اور اگر آگے دیکھتے ہیں, اگر مختصر وقت میں صحابہ کے معجزات کا بھی اگر ذکر ہو سکا تو انشاءاللہ کر لیں گے, تاکہ معجزات کا عنوان کسی حد تک یہ کہا جا سکے کہ ہاں معجزات کے عنوان کے بارے میں ہمیں جو ضروری معلومات تھیں وہ ہمارے سامنے آ گئیں. بس اصل تو یہی ہے, معلومات کے لیے یہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ صرف علم میں اضافے کے لیے نہیں ہے, اس لیے ہے کہ ہمارا دین سے تعلق بڑھے. معجزات کا تذکرہ جیسے میں نے پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا, اس لیے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کا اور سنتوں پر عمل کا اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے پیغمبر عطا فرمائے, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, وہ جذبہ ہمارے دل میں آ جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں, اپنے گھروں میں اور اپنے بچوں میں, اپنے چھوٹے بڑوں میں سنتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کا اہتمام کریں, کوشش کریں. یہ ہمارا اصل نصب العین, ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ باتیں ہونی چاہیے, اور اس کے ذریعے سے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھنا چاہیے. اگر صرف معلومات کی حد تک ہم نے سن لیا کہ اچھا فلانا واقعہ بڑا اچھا ہے, فلانا واقعہ بڑا اچھا ہے, اس سے کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوگا. ہمیں ان واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ صرف ان واقعات کا تذکرہ کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا, یہ بھی انشاءاللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا ذریعہ تو انشاءاللہ ضرور بنیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس کہنے کو سننے کو قبول فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی گستاخی, بے ادبی یا آپ کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.